بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے انشاءاللہ، ورنہ خصوصاً اس سال کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے کتنے ہی مسلمان بھائی وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جس جگہ پر میں رہتا ہوں وہاں کے بارے میں تو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر لوگ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں، میری اس 18 سالہ زندگی کے اندر سعودیہ میں بھی کیسا نہیں ہو، کبھی نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کے باقی دنوں میں برکت عطا فرمائے، رمضان المبارک تک ہماری اور آپ کی رسائی کرے، اور رمضان المبارک کے وہ فیوض و برکات، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے اس سے کما حق کہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ اس آنے والے مبارک مہینے کی برکت سے مسلمانوں کے اوپر سے ان کی تمام مصیبتوں کو دور کرے، مسلمان مجاہدین کی مدد فرمائے، مسلمان شہداء کی ان کی تمام کوششوں کو قبول کرے، مسلمان بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کا ماوا اور ملجا اللہ تبارک و تعالیٰ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ساری کوششوں کو جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں انہیں انہی دشمنوں اور ظالموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں یا شرع کی زبان میں رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مہینہ بڑا مبارک قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن جیسی مبارک کتاب نازل ہوئی، قرآن جیسی مبارک بابرکت کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی، راہ ہدایت پر لوگوں کو لے کر کے چلنے والی جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ اسی مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس مبارک مہینے کے صاحب فضل ہونے کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے اور یہی اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے اس مبارک مہینے کے اندر چند اور خوبیاں رکھی ہیں جن کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا. امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری اور مسلم کے اندر اور دیگر کتب سطہ کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان رمضان المبارک کا روزہ حالت ایمان میں واحتسابا اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے قیام پر ترغیب دیا کرتے تھے، اس کا شوق دلایا کرتے تھے، لیکن کوئی وجوبی طور پر ہمیں آپ نے قیام کا اور تراویح کا حکم نہیں دیا، اور ترغیب دیتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان رمضان المبارک کا روزہ ایمان و احتساب کے طور پر رکھتا ہے، ایمان لاتے ہوئے اور احتساب اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر. پانچ وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے انسان اور بچتا رہے. میں یہ چند چیزوں پر توجہ دلاؤں گا اس لیے کہ انہی چیزوں سے متعلق میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر ہم نے انہیں ملحوظ رکھا تو رمضان المبارک سے مستفید ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں. پہلی چیز، جو رمضان المبارک کا مہینہ ایمان و ایمان احتساب کے ساتھ رکھے. دوسرا یہ کہ جو انسان اس مبارک مہینے میں اور دوسرے دنوں میں بھی کبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. صرف یہی نہیں بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، ایمان ہونے کا دعوے دار ہے، ایمان رکھتا ہے، اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے، اور اس مبارک مہینے کے آ جانے اور اس کے گزر جانے تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا لیتا، وہ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدنصیب ہے، اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے. اگر کوئی انسان اس مبارک مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کیا ہے؟ بڑا ہی بدبخت ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے داخلے پر، رمضان المبارک کے آنے پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو، ان ھذا الشہر قد حضرکم، دیکھو یہ مہینہ آ گیا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، آ گیا، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے، جو ہزار راتوں سے بہتر ہے. من ہر حرمہا، جو اس رات کے فضل سے محروم رہ گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہ گیا. جس سے اس رات کی بھلائی جو رمضان مبارک کے اندر ایک رات ہے اس رمضان کی بھلائی نہ مل پائے وہ ہر قسم کی بھلائیوں سے کیا ہے محروم یعنی بڑا ہی بدبخت ہے. ولا یحرم خیرها الا محروم اور اس رات کی بھلائی سے وہی انسان محروم رہتا ہے جو بڑا ہی بدبخت ہے. طبرانی اوسط کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے حضرت بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا رمضان قد جاء اے لوگو یہ دیکھو رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے اور جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ پارے فلم یغفر لہ اس کی مغفرت نہ کر دی گئی تو متى یغفر لہ اس کی مغفرت کب کی جائے گی. اتنا مبارک مہینہ ملے اتنی مبارک رات اسے مل جائے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اسے کون سا مہینہ ملنے والا ہے اسے کون سی رات ملنے والی جس مہینے میں اپنی مغفرت اور جس رات کو اپنی مغفرت کروائے گا. حتیٰ کہ ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر ایسی بدعا فرمائی ہے وہ شخص جو رمضان مبارک کے مہینے سے مستفید نہ ہو سکے اتنی بڑی بدعا دی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بدعا اور کچھ ہو سکتی ہے. مستدرک حاکم میں اور دوسری کتابوں میں حضرت کعب بن اجرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ممبر کے سامنے پاس حاضر ہو جاؤ اور آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کیا فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کیا فرمایا آمین. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آج آپ خلاف معمول آپ ممبر پر سیدھے چڑھ جایا کرتے تھے لیکن آج ہر ہر سیڑھی پر جب قدم رکھتے تو آپ کیا فرماتے ہیں آمین. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ من ادرک رمضان جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور اس کی مغفرت نہ کر دی گئی تو کیا ہے وہ انسان بعودا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو ہم نے اس پر کیا کہا آمین کہا. ذرا دیکھیں سب سے عظیم اور سب سے بڑا فرشتہ تو بدعائیں دے رہا ہے اور سب سے عظیم مخلوق سب سے عظیم انسان وہ اس پر کیا کہہ رہا ہے آمین کہہ رہا ہے. ذرا بتائیے اس سے بڑا بدبخت اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس مبارک مہینے کو پا کر کے جو انسان اپنی مغفرت نہ کرا لے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. لیکن یہ چیز ہمارا ذہن میں رکھیں کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر کس طریقے سے اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں اور اس مہینے سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں. دیکھیے احادیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا ہے کہ چار عمل کرنے ہوں گے اس مہینے میں کہ انسان اپنی مغفرت کرا لے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو روزہ رکھے وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھے اور قیام کرے وہ پورے مہینے کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کا قیام کرے. آپ نے کیا فرمایا من قام رمضان من صام رمضان. یہ نہیں کہا کہ من قام فی رمضان من صام فی رمضان. یہ نہیں کہا جو رمضان المبارک میں سے کچھ روزے رکھ لے جو رمضان مبارک میں کچھ تراویاں پہلے مولوی صاحب کو اجرت پر مزدوری پر لے آئے ہیں دس دن یہاں تراویح پڑھائیں گے کچھ پیسے لیں گے دس دن وہاں پڑھائیں گے پھر وہاں پڑھائیں تراویح ختم ہو گئی معاملہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا من قام رمضان جس نے پورے رمضان کا قیام کیا پورے رمضان تراویح پڑھی اور جس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا آدھے نہیں دو نہیں تین نہیں پچیس نہیں پینتیس پچیس نہیں اٹھائیس نہیں بلکہ پورے مہینہ کا روزہ رکھے
اور پورے مہینے کا قیام کرے. تو پہلی چیز مغفرت کے لیے شرط کیا ہے کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے. یہ چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ جو چھوٹے علم والے ہیں, کم سے کم مجھ جیسا آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کا روزہ تو رکھ لیا, ہم نے رمضان کی تراویح پڑھ لی, اب تو ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. میں کیا کرتا ہوں, کوئی گناہ تو نہیں کرتا, لیکن محاسبہ کرے اپنا کہ یہ چیزیں جو حدیث کے اندر شرائط کے طور پر بیان کی گئی ہیں اس پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے انسان. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. دوسری چیز کیا ہے, پورے رمضان کا روزہ رکھے اور پورے رمضان کا قیام کرے. اور تیسری چیز کیا ہے, بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. مجتنی بچر کبائر, جب تک کہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان نہ بچے گا یہ مہینہ مستفید نہیں ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس روزے کو اور تراویح کو برباد کر دینے والی چیزیں جو ہیں اس سے بھی پرہیز کرتا رہے. یہ چوتھی چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ. ابھی ہرے کی تفصیل میں رکھوں گا آپ کے سامنے, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. دوسری چیز کیا ہے, پورے مہینے کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کا قیام کرے. ابھی تو نہ بھول جائیں, ابھی تو بتا رہا ہوں میں, اور یاد بھی رکھیں اس کو, پورے مہینے کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کا قیام کرے. تیسری چیز کیا ہے, بڑے بڑے کبائر گناہ جو ہیں ان میں سے دو ایک کی مثالیں میں دوں گا ابھی آپ کے سامنے, اس سے پرہیز کرتا رہے. اور تیسری چیز کیا ہے, روزے کو برباد کر دینے والے جو امور اور چیزیں ہیں جو کبائر تھوڑا سا متفرع ہیں ان سے انسان پرہیز کرتا رہے. اور ان تمام چیزوں کی شرط احادیث کے اندر موجود ہے. یہ تمام چیزیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں. دیکھیے پہلی چیز, انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انسان, دیکھیے بغیر ایمان کے بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے, ہے کہ نہیں, کہ کوئی عمل مقبول ہوگا. نماز کس کے اوپر فرض ہے, مسلمان پر, کافر پر فرض. کافر زندگی بھر نماز پڑھتا رہے لیکن اگر مومن نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے, اس کا روزہ مقبول نہیں ہے, اس کی زکات مقبول نہیں ہے, اس کا حج مقبول نہیں ہے, اس کا کوئی بھی عمل حتیٰ کہ اپنی گردن بھی کرا دے اللہ تعالیٰ کے راستے پھر بھی مقبول نہیں ہے. جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو اسیرم الانصاری جو آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ایمان لے آئے, کہا کہ ابھی تو ایمان نہیں لے آیا, تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ. آخر میں جب میدان کارزار گرم ہونے لگا تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لے آ رہا ہوں, ایمان لے آئے, جہاد میں شریک ہوئے, شہید ہو گئے, انہیں جنت نصیب ہوئی. دیکھیے چند منٹ کا فاصلہ ہے بس, اگر وہیں پہ کہا ایمان لیا ہوئے ایمان لائے ہوئے لڑائی کرتے تو کند کیے تھے کہاں جاتے, جہنم میں جاتے. لیکن ایمان لانے کے بعد ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کیا انہوں نے, لیکن چونکہ جس وقت شہادت ہوئی ہے ان کی وہ ایمان سے تھے, لہذا اللہ تبارک انہیں جنت میں داخل ہو جاتی ہے. تو تمام اعمال کی اساس اور بنیاد کیا ہے, ایمان ہے. بغیر ایمان کے بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. چنانچہ مسلم شریف وغیرہ میں, مرکز بخاری شریف میں بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ حضرت معاذ ابن جبل, بخاری شریف میں بھی ہے کتاب الزکات میں, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کی طرف بھیجا کس لیے, اپنا داعی بنا کر کے دین کی دعوت دینے کے لیے, تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا آپ نے, انک تأتی قوما هم اہل الکتاب, تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں, جو اہل کتاب ہیں. دیکھ وہاں پر کون سی قوم آباد تھی اہل کتاب میں سے, نصارہ. وہاں کون سے لوگ آباد تھے, نصارہ آباد تھے. تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں, سب سے پہلے انہیں جس چیز کی تم دعوت دینا وہ کیا چیز ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول, اس وقت دعوت دینا ہے. اگر اس چیز کو وہ لوگ مان لیں, اس کا اقرار کر لیں, تو یہ کہنا کہ ان کے اوپر پانچ وقت کی نماز بھی فرض ہے. نماز کب فرض ہوئی, جب ایمان لے آ لیے. تو سب سے بڑی بنیاد ایمان عمل کی کیا ہے, ایمان ہے. اگر ایمان بندے کے پاس نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل, کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اور دوسری اساس جو اعمال کے قبول کی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ احتساب ہے. احتساب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ثواب کی نیت رکھنا. کوئی عمل جو کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرنا, اس میں دکھاوے کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے, عادت کا کوئی شائبہ اس میں نہ پایا جائے. روزہ کیوں رکھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جو ثواب رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ایسی چیز ہے جو ہم میں سے عام طور پر لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے. اگر احتساب پایا جائے, واللہ اگر احتساب پایا جائے تو ایک معمولی سا کام جسے آپ عرض سمجھ کر کے کرتے ہیں اللہ میاں آپ کو اس پر بھی اجر دے گا. حتیٰ کہ کوئی انسان گستاخی اور بدکلامی میں اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے تو اللہ نے اس پر اسے اجر دیتے ہیں. احتساب کتنی ضروری چیز ہے. اور اگر احتساب نہیں پایا گیا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہتا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے لیکن اس سے اس کا دو مقصد ہے, ایک تو اجر و ثواب حاصل کرے یعنی احتساب, اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ اس کا نام بھی ہو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا شیئر, اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجر کے ساتھ ساتھ اس نے کس کی نیت کی ہے؟ نام, ریا اور نمود کی بھی نیت کی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا شیئر, اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. دوسری بار یہی سوال کیا, آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. تیسری بار سوال کیا, آپ نے کیا فرمایا؟ اسے کچھ نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا, ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی عمل نہیں قبول کرتا الا یہ کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس سے اللہ کی مرضی کا حصول مقصود ہو, کہ اسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. واللہ ایک منٹ رک کر کے ذرا احتساب کے اوپر آپ غور کریں. بہت سے عمل ہم اور آپ کرتے ہیں لیکن وہاں پر احتساب کی نیت نہیں رہتی, ثواب کی نیت نہیں رہتی, لیکن احتساب کتنی اہم چیز ہے. اگر خلوص پایا گیا آپ کے اندر, آپ وضو کرتے ہی نہیں کرتے وضو, لیکن وضو کرتے ہوئے کیا نیت رہتی کہ ہم وضو کر لے رہے ہیں, لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس وضو کرنے پر ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے؟ عادت بن گئی وضو کر لیا ہم نے اور آپ نے, ہے کہ نہیں؟ عادت بن گئی ہے, اپنے گھر سے یہاں پر چلے آئے ہم, لیکن ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں آپ. صحابہ کرام تو یہ تھے, کہتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی احتسب نومتی وقومتی, میں تو سوتا ہوں پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں, اور میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ میرے جسم کو آرام ملے, میرا جسم آرام کر لے تاکہ پھر کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نماز پڑھنا شروع کروں. انی احتسب نومتی وقومتی, میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں, میں سوتا ہوں تو پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں. واللہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی اٹھا کر کے ڈالیں اور آپ کا مقصد کیا ہو, ثواب ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دینے والا ہے. تو وضو کرتے ہی نہیں کرتے ہیں وضو, لیکن اس پر کیا ثواب ہے, کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے, کبھی اس کی بھی نیت ہم نے اور آپ نے کی؟ مسلم شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, ہر اعضاء کو ٹھیک ٹھیک دھولتا ہے, اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں. یدخل من ایھا شاء, جسے چاہے وہ داخل ہو جائے. ذرا آپ غور کریں کتنی دیر لگی وضو کرنے میں آپ کو, اور کتنی دیر لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں آپ کو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پر احتساب پایا جائے، وہاں پر ثواب کی نیت ہو. ہم اس لیے کر رہے ہیں وضو کہ اللہ میاں اس پر ہمیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے. یہ جنازے کی نماز ہم لوگ عام طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پہچان والا ہے، تو بڑی خوشی سے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، اسے دفن کرنے میں شریک ہوں گے. اسی لیے یہاں پر جنازے میں شرکت اور دفن میں شرکت کے اندر آپ اجانب کی تعداد بہت کم دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ احتساب اور ثواب نہیں پایا جا رہا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے اور آپ نے کیا بنا لیا ہے؟ ایک عادت اور ایک رسم و رواج بنا لی ہے. حالانکہ حدیث شریف کے اندر یہ نہیں کوئی اپنے میت کی جنازے کی نماز پڑھے، اپنے دوست کی جنازے کی نماز پڑھے، بلکہ کیا فرمایا آپ نے؟ حق المسلم علی المسلم خمس او ست، مسلمان کے حق مسلمان کے اوپر پانچ یا چھ ہے، ان میں آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریف. کیا کہا؟ ہمارا رشتے دار ہے کہ ہمارا دوست ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ عام مسلمان کا ہے. یہ چیز یہاں پر ملاحظ کے لیے ملاحظ ہے کہ عام طور پر ہم اور اجانب ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی جنازے کے اندر شریک کم ہوتے ہیں. اگر مسجد موجود ہیں، جنازہ آ گیا پڑھ لیا، لیکن قبرستان تک جانے کی، لیکن اس پر کیا اجر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی غور کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان جنازے کے اندر شریک ہو نماز پڑھنے میں تو اسے ایک قیراط ملتا ہے، اور دفن کے اندر شریک ہو تو اسے دو قیراط، اور ایک قیراط کتنا بڑا ہے؟ وہ ہر پہاڑ کے برابر ہوا کرتا، اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. کبھی اس کو آپ نے میرے سامنے رکھا؟ تو بات دوسری طرف نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کی ہے اور احتساب کی ہے. ہم اور آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں تو کس نیت سے؟ احتساب سے. اب دو ایک فضیلتیں رمضان المبارک کی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، تاکہ ہمارے بھائی انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے روزہ رکھنے کی، ان فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھیں. پہلی چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہر اعمال جو عبادت کے ہیں یا اس کے ہیں، اس کا ایک ثواب متعین کر دیا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان ایک نماز پڑھے تو کتنے نماز کا ثواب ملے گا اسے؟ ہم تو دس ہی جانتے ہیں بھائی، آپ ستر پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو انسان نیکی کرتا ہے اسے کتنا ملتا ہے؟ دس گنا ملتا ہے. معراج کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تھے تو پہلے آپ پر کتنی وقت نماز فرض ہوئی تھی؟ آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ہے تو عدد میں یہ پانچ، لیکن ثواب میں پچاس کے برابر ہے، یعنی دس گنا. ایک انسان اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے کتنا ملتا ہے ثواب؟ دس گنا. اگر ثواب کی نیت سے آپ ایک جمعرات کو یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو کتنے جمعرات آنے کا ثواب ملے گا؟ آپ کو دس جمعرات یہاں حاضر ہونے کا ثواب ملے گا. تو ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے دس گنا سے لے کر کے سات سو گنے تک رکھا ہے. کتنا؟ دس گنے سے لے کر کے سات سو گنے تک رکھا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اور آگے مسجد میں نماز پڑھتا ہے جماعت سے، دونوں میں کچھ فرق ہے؟ نہیں فرق ہے. پچیس سے ستائیس گنا تک کا فرق ہے دونوں نمازوں میں، ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کسی ایک مسکین کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کو دس مسکین کو پیسہ دینے کا ثواب ملے گا. اگر آپ کسی ایک مجاہد کو تیار کر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ستر اور سات سو مجاہدین کو تیار کرنے کا ثواب دے گا. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دانہ اگایا، ایک دانے کے اندر کتنی باریاں نکلی؟ سات باریاں نکلی، اور ہر باریوں کے اندر کتنے دانے ہیں؟ سو سو دانے ہیں. کتنے دانے ہو گئے؟ سات. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کتنا ثواب ملے گا؟ سات سو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نیکیوں کا اجر متعین کر دیا ہے دس گنا سے لے کر کے سات سو گنا تک. بلکہ اللہ کی مہربانی تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اگر ہم کسی نیکی کی نیت کر لیں اور وہ نہ بھی کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اجر دیتا ہے صرف نیت کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے. لیکن فرق ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ احتساب یعنی ثواب کی نیت ہونی چاہیے. البتہ روزے کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر متعین نہیں فرمایا ہے. 7000 گناہ دے گا, 700 گناہ سے کتنا زیادہ گا اللہ بہتر جانتا ہے. بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اسے اس کے روزے کا بدلہ اور اجر دوں گا. وہ کتنا دینے والا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ بغیر حساب کے اجر دینے والا ہے. تو ہم اگر روزہ رکھیں تو اس بے حساب اجر کی اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں, ثواب کی امید رکھیں. یہ نہیں کہ روزہ رکھتے بچپن سے چلے آئے ہیں اور آج بھی رکھ رہے ہیں, ایک عادت بن گئی ہے, ایک نیت بن گئی ہے, اس لیے روزہ رکھتے چلے آئے. اسی طریقے سے اس رمضان مبارک کی دوسری بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ بندے کا جو روزہ ہے وہ جہنم سے ایک رکاوٹ اور ڈھال ہے. جہنم سے بچنے کی کسی خواہش نہیں ہوگی, ہر انسان کی خواہش ہے نہیں خواہش, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہاں نوکری حاصل کر لینا, یہاں پیسے جمع کرنا ہے, کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. جو انسان جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا تو فقد فاز, وہ انسان کامیاب ہو گیا. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی دھوکے کی چٹی ہے, اس سے کیا ملنے والا ہے اس کو؟ ذرا سوچیں, انسان اس دنیا کے اندر کتنا بھی اکٹھا کر لے, کتنا بھی اکٹھا کر لے, لیکن اگر کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تو اسے کچھ کام آنے والے نہیں ہے. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے, آ گئی ذہن میں بات تو سنتے چلیے, امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن یزید ابن معاویہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن یزید ابن معاویہ عبد الملک ابن مروان کے دوست تھے. عبد الملک ابن مروان جو اموی خلیفہ تھا ان کے دوست تھے. عبد الملک ابن مروان کا جب انتقال ہوا اور عبد الملک ابن مروان کو جب دفن کیا جانے لگا تو وہاں پر عبد الرحمن ابن یزید ابن معاویہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے عبد الملک, تو مجھے ڈراتا تھا اور میں تجھ سے ڈرتا بھی تھا, تو مجھے امیدیں دلاتا تھا میں تجھ سے امیدیں رکھتا تھا, لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ تیری پوری حکومت میں سے تیرے پاس یہ چند دو گز زمین لمبی اور ایک گز چوڑی اور چند گز کپڑوں کے علاوہ کوئی تیرے ساتھ نہیں جا رہی ہے, کوئی تیرے ساتھ جا نہیں رہی ہے. یہ کہنا تھا, وہاں سے ہٹے اور آ کر کے عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ کتنا بھی انسان اس دنیا کے اندر کما لے, کتنا بھی حاصل کر لے, مہیا گر کے سب سامان ملکی اور مالی تھا, سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کوئی انسان اس دنیا سے کچھ لے جانے والا نہیں ہے, وہی لے جائے گا جو نیک عمل اس نے کر لیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تین چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں, دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں اور جو اس کا عمل وہی دوست ہے وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. یہ بات دوسری طرف نہ جائے, میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے. روزہ رکھیں یہ امید کرتے ہوئے رکھیں کہ روزہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمارے اوپر واجب کیا ہے. روزہ نہ رکھنے کی بڑی سخت وعید ہے, روزہ نہ رکھنے پر ہمیں عذاب دیا جائے گا, اور اگر ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی اس روزے کو ہمارے لیے جہنم سے ڈھال بنا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار, روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے بڑا مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر رہ کر کے انسان جہنم سے محفوظ رہ سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں جو مسند احمد کہتے ہیں جابر بن عبداللہ سے ہے, اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار, روزہ ڈھال ہے جس سے بندہ آگ سے بچتا ہے. تیسرا ثواب روزے کا یہ ہے کہ روزہ حشر کے میدان میں بندوں کی سفارش کرے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے رمضان گزر گئے اگر کوتاہی کے اندر ہم سے اور آگ سے، لیکن کم سے کم اس رمضان کے اندر ان چیزوں کو ہم اور آپ مد نظر رکھیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں گے، تاکہ یہ روزہ اس دنیا میں ہم کیوں پیاسے رہیں گے، بھوک کیوں برداشت کریں گے، پیاس کیوں برداشت کریں گے. محنت کا کام ہے، بلڈنگ لائن کا کام ہے، ورک شاپ کا کام ہے، دھوپ میں چلنا پڑتا ہے، سب کچھ ہے، پیاس ضرور لگتی ہے، لیکن یہ سب کیوں برداشت کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمارا ساتھی روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھڑی جہاں پر سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، جہاں پر کافر کا پسینہ گرمی سے اس کے لگام لگائے ہوئے ہوگا، لوگ اپنے اعمال اور اپنے گناہ کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز رہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے میری سفارش کر دے.